بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا نبيا الذي خلق الإنسان من نطفة فجعله سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبي الأمي العربي المقرس داعيا إلى الله سراجا ومنيرا وبشيرا ونظيرا وعلى أهل بيته السجدين الطاهرين الذين عذب الله عنهم الرجس وسخرهم تكبيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المبين أتى عن كثرة شيء وهو خير لكم. یہ پروگرام جو ہمارا چل رہا تھا میں یہی ارادہ تھا کہ پہلا اس کا اخلاقیات کے لیے وقف کیا جائے گا اور دوسرا صفائی. لیکن اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اور ایسے اہم موضوعات بھی ہیں جن کے بغیر صفا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مثلاً قسم الدین کے مسائل, کچھ ایسے اعتراضات جو ہر شخص کے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں, کچھ ایسے اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں, کچھ ایسی باتیں جو موجودہ زمانے میں ہمیں اسلام کی مخالف نظر آ رہی ہیں. وعلیکم السلام. تو ضرورت تھی کہ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار منہ کا وقت مزہ بدلنے کے لیے کچھ اور باتوں کے اوپر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے. اس لیے ارادہ یہی ہے کہ جب تک یہ پروگرام چلا اور وہ چلنے کی ذمہ داری بہرحال آپ حضرات کی ہے, تو اخلاقیات کے ساتھ ساتھ کبھی اصول دین پر, کبھی جدید مسائل پر, اور کبھی صفا کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً روشنی ڈالتا رہوں گا. اس سلسلے میں گزشتہ اتوار کو جو ایک سوال اٹھا تھا کہ کفار کو کیوں نجس قرار دیا گیا ہے, یہ سوال جو ہے ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا تعلق بہت سارے مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے خاص طور پر جفا پر اعتراضات کی کہ ہم جو ہیں بنیاد سے اپنی واقف نہیں ہیں. اس لیے کچھ اب کے دوار کو ارادہ یہی ہے کہ کچھ اس سلسلے میں روشنی ڈالی جائے. نجاسات اور طہارات کے سلسلے میں یا دوسری باتوں پر کہ نماز یا روزہ یا حج یا زکات یا قربانی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب دینے سے پہلے, اور آپ خود بھی اس چیز کو یاد رکھیے اس لیے کہ آپ سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہوں گے, آپ کو بھی لوگ بھٹکاتے رہتے ہوں گے, آپ کو بھی لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہوں گے, اس اصول کو, اس کلیے کو, اس فائدے کو یاد رکھتی ہوں کہ اسلام نے اپنے دین کے دو حصے کر دیے, ایک کا نام رکھا اصول دین اور دوسرے کا نام رکھا کلی دین. پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, تقریب و اشتہار میں بھی آ چکا ہے کہ اصول دین میں حرام ہے آپ کے لیے کسی بھی تقریب کرنا, اور واجب ہے آپ کے اوپر خود دلیل کو ڈھونڈنا. ابتدا آپ کو یہاں سے کرنا پڑے گی کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں, لا الہ, کوئی خدا نہیں. اب آپ پر واجب ہے کہ آپ یہاں سے چلیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا یہ ہو کہ کوئی خدا نہیں, یہاں سے چلیں, خود دلائل کو دیکھیں, دنیا کو دیکھیں, جو کچھ اس کے اندر دلائل بتلائے جاتے ہیں آپ کو انہیں پرکھیں, جو دہلی آپ پر اعتراض کرتے ہیں انہیں دیکھیے, جو مسلمانوں کی طرف سے دلیل آتی ہے انہیں دیکھیے, جو آپ کے ذہن میں سب سے بہتر طریقے سے آ جائے, جس کو آپ کی عقل قبول کر, جو آپ سمجھ لیں کہ یہ بات صحیح ہے, یہ دلیل صحیح ہے, اس کو آپ مان لیجیے, آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ خدا ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے چلیں گے اور صحیح رہنمائی میں چلیں گے اور تعصبات کو ہٹا کر چلیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ہستی ضرور موجود ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ ابتدا میں چلیں کہ رسول کو کس نہیں. اب آپ یہ غور کیجئے کہ کیا رسول کی ضرورت ہے یا نہیں, کیا رسول کا کچھ کام ہے یا نہیں, کیا رسول کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے. جب اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ایک رسول ہونا چاہیے تھا تو پھر اپنے رسول کے اوپر آئیے کہ یہ صحیح سے یا غلط سے. تو اتنا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ واجب ہے آپ کے لیے کہ آپ ابتدا یہاں سے کریں کہ ہو سکتا ہے یہ غلط, ہو سکتا ہے معاذ اللہ یہ جھوٹے ہوں. پھر اب آپ غور کیجئے جو کچھ بتلایا جاتا ہے, جو کچھ آپ پڑھتے رہتے ہیں اپنے یہاں بھی غیر مسلموں کے یہاں بھی علیہ السلام, ان سب کے اوپر آپ غور کرتے رہیے. اور اس کے بعد اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہاں رسول ہے, پھر قیامت کے بارے میں ذرا غور کر لیجئے کہ کیا اس دن کی ضرورت ہے یا نہیں. جب آپ کی یہ بنیاد ٹھیک ہو جائے کہ آپ نے مان لیا کہ ہاں ایک خدا ہے, ایک اس کا نمائندہ ہے, ایک نمائندہ جو ہے احکامات کو لے کر آیا, ان احکامات کے بارے میں ہم سے ایک دن پوچھا جائے گا, جب اتنی بنیاد آپ کی صحیح ہو جائے تو اس کے بعد اب جو کچھ بھی وہ نمائندہ کہے یہ آپ کے لیے واجب ہے یا آپ کے لیے ضروری ہے. شرع نہیں کہتی, عقل کہتی ہے کہ اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانیں. لما اور لمبا وغیرہ مت پوچھیں کہ اگر یا مگر یا لیکن یا کیوں, ایسا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن نکال بیمار ہو گئے آپ, اب آپ کو ضرورت ہے علاج معالجے, اب آپ کیا کریں, اس کے پاس جائیں گے, رشتے دار ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. آپ ابھی یہ سمجھ لیجیے کہ آپ پہلی دفعہ بیمار ہیں, اس سے پہلے کبھی بیمار نہیں پڑے, یہ تصور کر لیجیے. اب آپ جب علاج کرانا چاہیں گے تو آپ کے سامنے ہزاروں ڈاکٹروں کے نام آئیں گے. کوئی آپ کا اشتہار کہے گا کہ یہ بہت اچھا ہے, بھائی کہے گا وہ بہت اچھا ہے, ماموں کہیں گے وہ بہت اچھا ہے, پھوپا کہیں گے وہ بہت اچھا ہے. جتنے رشتے دار ہیں وہ ایک نہ ایک کا نام لیں گے, دوسرے کی برائی کریں گے. اس ڈاکٹر کا علاج کرائیے, اس کا مت کرائیے, اس نے فلاں کو مار دیا, اس کا علاج کرائیے, اس کا مت کرائیے, اس کی دوا سے فلاں کو نقصان پہنچ گیا, اس کی ہزاروں باتیں آپ کے سامنے آئیں. اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود غور کریں, خود سمجھیں, جس کی بات آپ کو صحیح نظر آئے, جس کی رائے آپ کی نظر میں صحیح ہو, آپ اس کے مشورے پر عمل کریں اور اسی ڈاکٹر کی طرف اب آپ رجوع کریں. یہ واجب ہے آپ کے لیے, شرم بات نہیں ہو رہی, عقلن واجب بات ہو رہی ہے. عقلن واجب یعنی جس کو عقل اچھا کہتی ہے, عقل یہی کہتی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں علاج کے لیے تو آپ پہلے اچھے طریقے سے جان لیجیے کہ یہ صحیح علاج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, کوئی کمپاؤنڈر وغیرہ نہ ہو کہ وہ بون لگا کر بیٹھ جائے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے, آپ اس کی تحقیق کرتی ہے. جب آپ نے اس کی تحقیق کر لی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں یہ ڈاکٹر جو ہے یہ صحیح ہے, ڈگری بھی ہے اس کے پاس, علاج بھی صحیح کرتا ہے, تجربہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اتنی آپ نے تحقیق کر لی, تو اب وہ جو کچھ بھی آپ کو دوا دے, وہ جو مشورہ آپ کو دے, آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے مشورے پر عمل کریں. پہلے مرحلے میں تو ضرور صاحب کے لیے آپ تحقیق کریں, دوسرے مرحلے میں آپ یہ نہیں پوچھ سکتے اس سے کہ یہ دوا کیوں دی, وہ کیوں نہیں دی, یہ پرہیز کیوں بتایا, وہ پرہیز کیوں نہیں بتایا, ایسا کیوں کروں, ویسا کیوں نہیں کروں, صبح کیوں کھاؤں, شام کو نہیں کھاؤں. اس قسم کا کوئی اعتراض آپ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے, کرنے والے کرتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو یقین آ گیا کہ نہیں یہ ڈاکٹر صحیح ہے, کبھی دوا دیتا ہے, کبھی مشورہ دیتا ہے, یہ جو ہے ڈگری یافتہ ہے, باقاعدہ سند یافتہ ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, تو اب آپ کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے, یعنی فرض عقلن کی دنیا والے یہی کہیں گے کہ اب جو کچھ وہ کہے اس کے مشورے پر عمل کرتے رہیے جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے, جو وہ بات کہے اس کو مانیں. بالکل یہی مثال یہاں پر بھی ہے کہ جب آپ کو یقین جب تک نہ ہو کہ خدا صحیح ہے یا رسول صحیح ہے قیامت صحیح ہے, آپ کسی بھی بات پر عمل نہ کریں, نجاست کو چھوڑ دیں, طہارت کو چھوڑ دیں, نماز چھوڑ دیں, روزہ رکھ چھوڑ دیں, کوئی آپ سے نہیں کہتا اس پر عمل کی. لیکن جب آپ اپنی تحقیقات کے بعد, اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ نہیں یہ کہنے والا صحیح ہے, خدا ہے, رسول ہے, قیامت ہے, قرآن ہے, سب کچھ یہ صحیح ہے, تو اس کے بعد اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اب آپ کبھی اعتراض مت کیجیے کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے, یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر خدا نے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی, ہر چیز میں ایک مصلحت ہے, ایک حکمت ہے, ایک علت ہے, ایک سبق, لیکن یہ علت اور یہ سبق ہم کو نہیں بتایا گیا. جیسے قرآن میں ارشاد ہوا کہ ایسا ہم تک لوگ ہوا خیر الرقم, یہ آئے جو سرمامہ کلام تھی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کو برا سمجھتے ہو, تم ان سے نفرت کرتے ہو, تم ان سے دوری اختیار کرتے ہو, لیکن وہ ہوا خیر الرقم, وہ تمہارے لیے سب سے بہتر, اس سے بہتر کوئی چیز تمہارے لیے ہو نہیں سکتی, لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز بری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں, تمہارے پاس وہ عقل نہیں، تمہارے پاس مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ چیز آئندہ تمہارے لیے کیا فائدہ اور کیا بہتری لے کر آئے گی، تم اس کو برا سمجھے۔ خدا جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے جو مستقبل میں دیکھ سکتا ہے، وہ جب بتائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز ایسی ہے، وہ چیز ایسی نہیں، تو وہ تمہارا ہمارے دل میں کوئی خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اس تحقیق کرنا چاہیں، اب نجاسات اور طہارت کے متحرات کے سلسلے میں اور طہارت کے سلسلے میں اسی اسی سے یہ تین چیزیں نجس قرار، اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ضروری قرار دیا گیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور۔ ہم آپ کی مشکل کی طرف آتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ہے، صرف اس لیے کہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ انسان کی بہرحال انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ ایک کافر سے بچیں اور اس سے دوری اختیار کریں، جب شک نہیں لگتا کہ ایک کافر آ رہا ہے آ رہے ہیں، آخر اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے خون کے اندر تو ٹھیک ہے، اس کے اندر بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، مائکروب ہوتے ہیں، اس قسم کی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، سوال کے اندر ٹھیک ہے، اس سے بہت سے خلیج امراض پیدا ہوتے ہیں، اس سے انسان کی قدرت جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، شراب کے اندر ٹھیک ہے، اس سے انسان کے دماغی سیل جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی نشو نما نہیں ہوتی۔ لیکن یہ باتوں سے اگر ہم بچیں گے تو آخر اس میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو اس سلسلے میں ذرا اس چیز پر آپ کو غور کیجیے، تھوڑی سی کچھ گفتگو ہے لیکن سب سے کم از کم اس کو برداشت کر لیجیے۔ پانچ منٹ نہیں جانے دو، پانچ منٹ نہیں، چار منٹ اور برداشت کر لیجیے، اس سے گانے کا وقت ختم ہو گیا شروع میں۔ تو پھر اسی کی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک دنیا، پوری دنیا کے لیے قانون دے سکا ہے، اس کا ہر قانون میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انفرادی غلط رشتے تو نہیں، انڈیویجول، یعنی انڈیویجول کے لیے یا ہر شخص کے لیے فائدہ رکھا جائے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھار کوئی ایسا قانون ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن جب پورے معاشرے پر لگایا جائے تو اس سے پورے معاشرے کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ بہت سے قوانین اسلام کے ایسے ہیں کہ اگر آپ خود غور کریں تو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اس میں کیا فائدہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو پورے معاشرے کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہاں اسلام کی اس میں بہت بڑی سیاسی مسئلہ ہے، تو بہت بڑی اجتماعی مسئلہ ہے، تو کوئی اقتصادی مسئلہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ نجاسات کے سلسلے میں یہی ہے، نجاسات میں تین کیٹیگریز کی ہیں علماء، ایک تو وہ کہ جس پر اگر آپ عمل کریں گے تو صرف آپ کو فائدہ پہنچے گا، دوسرا وہ کہ جس پر آپ عمل کریں گے معاشروں کو فائدہ پہنچے گا لیکن ہر شخص کو الگ الگ کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تیسرا وہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو ہر انسان کو علیحدہ علیحدہ بھی فائدہ ملے گا اور بہن کے مجموعی بھی ایک پورے معاشرے کو ایک فائدہ ملے گا۔ دنیا والوں کی حالت آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنے یہاں مسلمان رہتے ہیں، آپ ان کے سامنے ہیں کہ آپ کی ضرورت کرنا بھی جائے تو مجھے ضرورت تو نہیں رہیں گے، جس میں ہم بھی شامل ہیں 1% ایسے ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو پورے کراچی میں ہیں جو اسلام کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اکثریت صرف اس لیے مسلمان ہے کہ ان کے اما اور بابا مسلمان تھے، ماں باپ نے نام ان کا اسلامی رکھ دیا، بچپنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز عقیدہ ہوتی ہے، ایک چیز ختمہ ہوتی ہے، ایک چیز نماز وغیرہ کو جس تک بیٹھک ہوتی ہے، وہ ایک عادت پڑ گئی، اس لیے مسلمان تھے۔ ورنہ اکثریت جو یہاں پر بیٹھی ہے، یہاں والوں کو چھوڑیں سر، آپ کا کوئی نہیں، آپ سب کے سر پکے مومن ہیں، بغیر ریلوں کے ساتھ ایمان لائے ہیں، لیکن کراچی والے جو ہیں اکثریت، جتنا ہم کو ان سے رابطہ پڑا ہے، اکثریت صرف اس لیے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے، آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ آج ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک ہندو مذہب سے زیادہ صحیح مذہب کوئی نہیں تھا، اس کی جتنی دلیلیں تھیں وہ سب ان کے ذہن میں وہ کرتی چلی جاتی، اور عیسائی مذہب کے کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتی تو عیسائیت سے بہتر کوئی مذہب نہ ہوتا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتی تو یہودیت سے بہتر کوئی مذہب نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ان کی عدد میں مسلمان سے بہتر کوئی مذہب نہیں، اور شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے شیعہ سے بہتر کوئی مذہب نہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ بنیاد کیا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیوں اچھا ہے، دوسرا کیوں برا ہے، کچھ نہیں پتا، بس ہمارا نام رکھا ہوا ہے غلام علی یا محمد علی تو بس ٹھیک ہے، ہماری کے ماننے والے علی کون تھے اور محمد کون تھے اس سے ان کو مطلب نہیں، ماں باپ جانے سلسلے میں جو ہماری گفتگو نجاسات کا ختم ہو گئی تھی اور بات کہ جتنی چیزیں نجس ہیں کیسے نجس ہوتی ہے اور چیز کے کیسے معلوم ہو کہ جس میں جس چیز ہوتی ہے ان کو کیسے ہوتی ہے۔ اس میں ایک دو مسئلے ایسے ہیں کہ جو بہت اہم آ گئے، اس لیے صرف ایک ہلکا سا خلاصہ جا کے ذہن میں بیٹھ گیا وہ مسئلے، کیونکہ سنسا کا ایک صاحب چھپکلی نجیس ہے یا نجیس ہے، پیشاب اور پیخانے کے سلسلے میں یہ اصول ہے، بہت جلدی ہوگا پیشاب اور پیخانے کے سلسلے میں یہ اصول ہے کہ حرام گوشت ہے اور اس کا خون چل کر نکلتا ہو تو نجیس ہے ورنہ باقی نجیس کا پاس ہے، منی مردار اور خون کے سلسلے میں نجیس ہے، یہ اصول ہے کہ جس کا خون چل کر نکلتا ہو نجیس ہے، جس کا خون چل کر نہ نکلتا ہو وہ پاس ہے۔ ایک دو مسئلے جو ہیں، اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ علم نہ ہو کسی جانور کے بارے میں کہ اس کا خون چل کر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، تو آپ بعد میں مسئلہ آئے گا نا کہ مری مردار اور اس کا ایک مردار آپ کے سامنے ہے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے ہوا ہے چھپکلی ہے مردار ہوا ہے آپ کے سامنے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں اس کا خون اچھل کر نکلتا ہے یا نہیں، اگر اچھل کر نکلتا ہے تو نجیس ہے، اچھل کر نہیں نکلتا تو بات ہے۔ جو بھی کہتا ہے کہ بھائی جی میں اس کے لیے کرنے کا بچہ بول رہا ہوں، اب آپ اس کو استعمال نہ کریں، پھینک دیں، اس سے کراہیت کریں، وہ دوسرا مسئلہ، لیکن یہ پانی نجس ہوا یا نجس نہیں، تو اگر گلی کا خون اچھل کر نکلتا ہے تو پانی نجس ہوگا، کیونکہ اس کا مردار جو ہے اس کا مردہ جو ہے وہ نجس ہے، نجس جب پانی میں گیا پانی سے ملا پورا پانی نجس ہو گیا، کیونکہ بالٹی ہے، اور اگر اس کا گلی کا یا اسی قسم کے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں مچھو ہے یا اس سے بڑا کوئی جانور ہے، اگر اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے تو بالٹی میں گر جائے، بالٹی بہرحال پاس رہے گی، آپ اس کی پھینک دیجیے۔ تو اس سلسلے میں قاعدہ کلیہ ایک اصول جو ہے شریعت کا وہ یہ جس چیز کے بارے میں شرط ہو جائے کہ وہ چیز اس کا خون اچھل کر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یعنی یہ شرط ہو جائے کہ اس کی منی مردار اور خون نجیس ہے یا نجیس ہے، شرط کا مطلب یہ کہ معلوم ہی نہ ہو اس کا کیا ہوتا ہے، اور آپ اس کو بیٹھ کر دوا کرنے سے تو رہے، اس میں یہ اصول یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس نے آپ یہ اصول بنائے کہ اس کا خون اچھل کر نہیں، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ شیر ہے، چیتا ہے، انسان ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، بڑے بڑے جانور ہیں، ان کا خون تو اچھل کر نکلتا وہ تو ٹھیک ہے، جن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ خون اچھل کر نکلتا یا نہیں نکلتا، ان کے بارے میں بس یہی مسئلہ ہے کہ ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے اور وہ بالکل پاک ہے۔ یہی پیشاب اور پیخانے کا مسئلہ، کہ پیشاب اور پیخانے میں یہ ہے کہ حرام گوشت کا پیشاب اور پیخانہ نہیں ہے، اب آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کا خون اچھل کر نکلتا ہے، لیکن یہ شک میں آپ پڑھ گئے کہ پتا نہیں اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں، تو اس کا یہی مسئلہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے بارے میں آپ کو یہ شک ہو جائے کہ یہ حرام گوشت ہے یا حلال گوشت ہے، جس کا پیشاب اور پیخانہ نہیں ہے یہ بات ہے، اس کا پیشاب اور پیخانہ بالکل آپ کے لیے پاس، اس سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ ان کا پیشاب اور پیخانہ منی مردار نجیس ہے، ان کے بارے میں تو یاد رکھیے اپنی بات پر عمل، جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے ان کے بارے میں بس اتنا اصول یاد رکھیے کہ ان کا پیشاب، پیخانہ، منی مردار ان سب کا سب بالکل پاک اور اس کے اندر کوئی فرق، آپ اس کو استعمال نہ کریں اس پانی کو یا اس سے آپ دوری کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ پیش کب آتا ہے مسئلہ، اب جب آدمی پھنستا ہے تو کوئی اتنا پھنستا ہے، کراچی میں گائڈ لائن جو بھی چلتی ہے، ایک گلاس پانی کے لیے انسان کرا پڑا ان کو تھوڑے دن کے پاس سال آپ اگلا کی حالت نہیں معلوم، لیکن اپنے علاقے کی حالت بتا رہے ہیں، ایک گلاس پانی کے لیے انسان کرا پڑا، ارے فرق کے بالٹی کے اندر بڑی کی بالٹی میں پور تک نہیں ہے، اس کے اندر ایک کرے گا بچہ جو ہے، عام حالت میں تو آپ بڑی پارٹی اور بڑی صفائی دکھائیں، لیکن ایسے موقع پر بات کیا کریں، وہ نہیں جا رہا ہے اس کو پھر کیا کریں، بھی اتنا مانگنا پڑے کہ بالٹی لے کر نکلے ہیں اور جا رہے ہیں کہ گھر، اور اگر نہ پھینکے تو یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ پاس ہے یا پاس ہے، تو چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد رکھیے، اس وقت بہت اہمیت کی اس مسئلے ثابت ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس وقت خاص طور پر ہم لوگوں کی مشکل بتا جاتے ہیں، بار بار گھنٹی بجی ہوئی، کنڈی سے چڑھائی جا رہی ہے، دروازہ کروایا جا رہا ہے کہ پاس ہے یا نہیں، اس سے کیا حکم ہے، اس سے اردو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ایسے موقع کو بتایا جاتا ہے تو انسان اس کام کو سمجھا اس کام کے لیے پال دیتا ہے، یہ کہاں پہنچ جاتا ہے، اتنی کہ ہمارے پاس کھانے کی چل جاتا ہے کہ ہم شہری کے اوپر اتنا وقت برباد کر رہے ہیں، لیکن جب پڑتی ہے سفر میں بھی اور کراچی جیسے شہر میں جب تک انتظامیہ ایسی ہے تو یاد رکھیے مسئلہ کے لیے بہت ضروری ہے، جب انتظامیہ بدل جائے تو اس مسئلے کو آپ نکال دے گی، لیکن اس وقت کی ٹرینسی کے لیے جو نظام ہے اس وقت تک اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں یہ شک پیدا ہو جائے اس کو بالکل آپ پاس سمجھیں، اور اس مسئلے کو بہت یاد رکھیے، بہت کام آتا ہے۔ نجاسا تو تہارات مظاہرات کے سلسلے میں واجب نہیں پوچھا گیا تھا اس کی مساوت نہیں. یہ مسئلے صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے آپ کے اوپر کچھ لوگوں کو راگ ہی اور کچھ لوگوں کو مت ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک نہ ایک خاندان کا ایک نہ ایک گروہ کا سردار ہے. اور تم نے تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے نیچے والوں کو کتنا بدلا ہے. کوئی ذمہ داری صرف آپ کی اتنی نہیں ہے کہ آپ سنتا کریں گے بلکہ یہ بھی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی ہیں بہنے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں جس کو آپ بتلا سکتے ہیں کہ آپ پر واجب ہے. واجب یہ سفائی کے ہے آپ ان کو بتلا ہے وہ تو ٹھیک ہے واجب ان پر تھا سیکھنا لیکن ان کو معلوم نہیں تو وہ سیکھیں گے. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا سب کو ان کو بتلا تاکہ اپنی ذمہ داری سے بھی ہٹ جائیں اور پھر گھر کا وہ ماحول بھی نہ ہونے پائے کہ ایک آدمی اگر نجاست کا خیال رکھے اور پورا گھر نہ رکھے تو جو رکھتا ہے اس کی مصیبت وہ گھر میں رہنے ہی بہت اس کے لیے پکتے ہیں. لیکن اگر پورے گھر کو آپ اپنے رنگ میں رنگ لیں اور یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں اور آسان مسئلے تو ہم نے بنا رکھا ہے کہ مجھے کہ ہر چیز نظر کو جب تک ہم کو سہارا چاہیے ہر چیز سے بچو ہر چیز سے بھاگو اس کو سنیے کہ ہر چیز صاف ہے جب تک کہ نجاست نہ ہو انہیں خود بھی سیکھے اور ان کو سکھا سکتے ان کو بھی یاد کرتے. نجاسات کا پاک کرنا پرانے نہیں ہمارے لیے قبولت رکھتی ہے آسائش رکھتی ہے کہ نجاست کا پاک کرنا واجب نہیں صحت ہے کہ انسان نجاست کی حالت میں نہ رہے پاک رہے لیکن اس کو واجب اس لیے قرار نہیں دیا کہ اگر واجب ہوتا تو جیسے ہی آپ مجھے سوچے ویسے ہی فوراً آپ اس کو پاک کرتے بہت مشکل پڑ جاتی. آپ دفتر میں ہیں آپ آفس میں ہیں آپ دوستوں کے ساتھ ہیں آپ محفل میں ہیں آپ مسجد میں ہیں اس میں چلے جا رہے ہیں آپ دن کی محفل پاک کر کے آتا ہوں یہ بہت غلط بات بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. ہزار دفعہ نجی ہو رہے ہیں اور ہزار دفعہ پاک کر رہا ہوں. یہاں خدا نے آپ کو پیریڈ دے دیا آٹھ گھنٹے کا چھ گھنٹے کا چار گھنٹے کا بالکل تمہارے لیے واجب نہیں ہے اس کو پاک کرو مستحب ہے مجھے اگر آپ نہ بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں. واجب ہو جاتا ہے یہ جب کسی واجب کام کو کرنا پڑتا ساتھ یہ آٹھ چیزیں ہیں جس کے لیے نجاست کو دور کرنا واجب ہے. خود نجاست کو دور کرنا واجب نہیں ہے لیکن واجب ہو جاتا ہے نماز کے لیے. نماز آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں یا مستحب نماز اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے نجاست کو دور کریں. کبھی اختیار ہے آپ نے پانچ بجے صبح کی نماز پڑھ لی اور آپ شام کے پانچ بجے صبح کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے بارہ گھنٹے آپ کے پاس وقفہ ہے آپ اس میں بھی نجاست کی حالت میں رہ سکتے. مستحب یہ ہے کہ نہ رہیں لیکن اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں اور کسی میں کام کرتے ہیں بالکل آپ دن بھر رہ سکتے ہیں مطلب یہ کہ نماز پڑھا اس سے نہ ٹکرا جائے آپ نماز کی سہی پہلے پہنچ گئے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بھی تھی تو پھر اختیار ہے آپ کو کیا بارہ ایک بجے قریب آپ نے بھی سو گئے نماز پڑھنے کے بعد جو ہوتی اس کے بعد آپ رات کے بارہ بجے تک نجیب رہ سکتے ہیں بھی پھنسے ہوئے. لیکن اگر واجب ہوتا تو فوراً آپ کے لیے واجب ہو جاتا کہ جتنا ہی ضروری کام ہے آپ اس کو کر پہلے اپنے آپ کو پاس جتنا نماز پڑھ شریعت کی یہ ضرورت آپ کی ہو جاتی ہے کہ آپ نجیب رہ سکتے ہیں مستحب ہے کہ یہ نہ رہیے لیکن ساتھ کرنا واجب ہے ساتھ کی آتما کا مانا. پہلی شرط یہ ہوئی ہے کہ نماز کے لیے یہ مسئلہ نماز کا اس لیے آ گیا کہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اور غالباً یہاں پر سبھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے جا سکتا ہے یہ کام نجی کے بیٹھے پہلی چیز تو یہ کہ نماز واجب کے لیے اور ہر مستحب نماز کے لیے یہ واجب ہے کہ آپ اپنے جسم کو اور اپنے بدن اپنے دماغ دونوں چیزوں کو بالکل پاس کریں. دوسری چیز ہے اگر آپ نماز میں نماز احتیاط آپ پر واجب ہو گئے یا نماز میں آپ ایک سیدھا بھول گئے تو ضرور بھول گئے تو سیدھا تو ضرور جب آپ پڑھیں گے نماز کے بعد ان سے مزہ کریں گے تو اس وقت کی واجب ہے کہ آپ ان کو چاہیں ثواب کے لیے کھانے کعبہ کے ثواب کے لیے اور واجب ثواب کو یہ مستحب اس کے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نجاست کو دور کریں. مسجد آپ کو معلوم ہو گیا کہ کھلا مسجد نجس ہو گئی تو آپ کا واجب ہے کہ آپ اس مسجد کو خود پاک کریں اور نہیں پاک کر سکتی تو جس کے اختیار میں یہ ہے اس کو رکھنا چاہیے یہ بھی آپ کے لیے واجب ہے. نماز کے لیے اپنی جسم اور بدن کو تو آپ نے اپنے جسم اور لباس کو پاک کیا لیکن اس کے علاوہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس مکان کو پاک کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے صرف دوسرے کے برابر کرنا باقی جگہ یہ بھی اس طریقے سے آپ کو اس کو کہ اگر آپ نماز جہاں پڑھ رہے ہیں تو صرف حصے کے برابر جگہ کا پاس ہونا ضروری ہے باقی چیزوں کا پاس ہونا ضروری نہیں. اور اگر ایسا سلسلے میں بھی ایسا ہے کہ جگہ آپ کی پاس ہے تو جگہ کے نیچے والا حصہ نہیں تو آپ
کی جگہ رہ کر اس کو استعمال کرو تو ٹھیک ہے آپ پورا اس کا انتظار استعمال کرو لیکن وہ انتظار ابھی آگے کی جگہ نہیں تھی اور آدھی پاس چورنگی یا ٹھنڈی کے برابر آپ کی پیشانی ٹک گئی وہاں پہ پوری کی جگہ نہیں کیونکہ ٹھنڈی کے برابر اس کا جو ہے باہر سے باقی نجی ہے اس میں بھی استعمال کر سہولت ہے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ کے آگے سے کبھی چاہیے نہیں پھنسی جتنی سہولت چاہیے دے سکتی تھی وہ اتنی تھی اس کے علاوہ واجب ہو جاتا ہے انسان کے لیے کسی طرف آ گیا قرآن کے لیے قرآن کو پاک کرنا قرآن کے برابر قرآن کے پتے کو اور فاطی صبح کو پاک کرنا واجب ہے انسان کے لیے اور کھانے پینے کے برتن کو اگر اس کے اندر آپ کھائیں پیے اور رطوبت کے ساتھ کھائیں یا جس پلیٹ ہے اس کے اندر اگر آپ بسکٹ کھا رہے ہیں اس پلیٹ میں تو وہ پاک کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ سالن کھا رہے ہیں یا دال کھا رہے ہیں تو پاک کرنا واجب ہے کیونکہ بسکٹ کے اندر رطوبت نہیں ہے پلیٹ میں یا تو بسکٹ تک نہیں پہنچے اس لیے برتن کو پاک کرنا تو واجب نہیں ہے اس لیے واجب ہو گیا تھا کہ آپ ایک چیز کھا رہے تھے نجیس کی آپ کو منہ نہ لگا اگر پلیٹ نجیس ہے اور اس کی نجاست بسکٹ تک نہیں پہنچ رہی تو کوئی فرق نہیں لیکن اگر سالن ہے تو سالن خود سر ہے وہ جب پلیٹ سے لگے گا تو سالن نجیس ہو جائے گا اب آپ سالن کو کھائیے گا تو آپ کو منہ کے منہ آپ نجیس چیز کو کھائیں گے تو حرام پھل وغیرہ یہ قسم کی دوسری چیزیں یا دال وغیرہ چاول وغیرہ جن کو آپ کھانا چاہتے ہیں اگر یہ نجیس ہو جائیں تو ان کا پاک کرنا بھی واجب ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ نماز کے لیے پاک کرنا واجب ہے اور اس پڑھنی نماز بغیر پاک کی ہوئی کپڑے کو یا اب جب بعد میں جب بھی پتا چلے پانچ سال کے بعد یہ مسئلہ معلوم ہو دس سال کے بعد معلوم ہو کہ جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں سب نمازیں باقی ہیں اور اس کے اوپر واجب ہے کہ سب کو دو پتا ہے عمر میں آ جائے جس کے اندر مسئلے کو نہ معلوم ہونا اس میں کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہے کوئی تو راجیب ہے آپ کے لیے کہ آپ مسئلہ معلوم نہیں معلوم تھا جتنی نمازیں ہیں سب پتا کیجیے آپ کو یہ معلوم تھا کہ نجس لباس اور نجس بدن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کافر جو ہے وہ نجس یا کتا جو ہے نجس یا کسی چیز یا فون جو ہے نجس معلوم تھا کہ لباس پاک کرنا چاہیے لیکن آپ کو اس چیز کا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ مثلاً شراب جو ہے وہ نجس آپ نے کچھ نمازیں ایسی حالت میں پڑھ لی کہ کپڑوں میں خراب ہو گئی بعد میں پتا چلا یہ معلوم ہے کہ نجاست کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن یہ نہیں معلوم کہ شراب کی نجیب ہوتی ہے کتنے بھی وہی حکم ہے کہ تمام نمازیں جو ہیں آپ کی باقی ہیں اتنے اتنا آپ کا نہیں ہوگا سب کی نمازیں جو ہیں آپ کو چاہیے اور ان کی فضائیں ہوں گی لیکن تین یا چار تین صورتیں ایسی ہیں کہ جب جسم اور لباس اگر نجیب ہو تو اس صورت میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ ہے مسئلہ ہے کوئی باتیں رہتے ہیں جس کو معلوم ہے وہ دیوار ہے جن کو نہیں معلوم تین ایسے مقامات ہیں کہ جب نجیس بدن اور لباس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور دو مقام ایسے ہیں کہ جب اگر خالی لباس نجیس ہے تو اس نجیس لباس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے یعنی پانچ جگہوں پر آپ نجیس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور تین جگہوں پر نجیس جسم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں پہلا مقام کہ جہاں پر نجیس لباس اور نجیس جسم دونوں نجیس کو تب بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں شروع منجو یعنی وہ شخص جس کے جسم پر چوٹ یا زخم وغیرہ اور اس کے خون بہ رہے اگر یہ خون مسلسل بہ رہا ہے کہ بند نہیں ہو رہا چوٹ ہے یا زخم ہے تھوڑا ہے اس کو مسلسل خون نکل رہا ہے منوں کے دعوت نہیں نکل رہا بلکہ معمولی معمولی سے لیکن نکلتا جا رہا ہے ذرہ برابر نکل رہا ہے مسلسل اور اس کے لیے بہت ہر ایک کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہر نماز کے لیے اور نماز میں بھی ہر ہر لمحے کے لیے کپڑا بدلتا پھرے یا صاف کرتا پھرے بہت مشکل ہو جائے گا تو اگر بہت مشکل ہے اس کے لیے اس کے لیے پیار ہے اس کو تو جب تک کہ اس کا زخم اچھا نہ ہو اسی حالت میں خون جو نکل رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے معمولی زخم ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے زور میں زخم ہے اصل میں اچھا ہو جائے گا اسی کو آپ انتظار کیجیے یا زخم ہے کہ دفعہ اس کو خون نکل آیا زخم بند ہو گیا تو آپ کے لیے جو ہے کہ آپ بات کریں تو اس کے بعد سے نماز لیکن ایسا دفعہ میں تو مسلسل صحیح نہیں ہو رہا ہے کبھی صحیح ہوگا لیکن دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے ایک دن دو دن وہ صحیح نہیں ہو سکتا بہت سارے دانے مسلسل خون نکل رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ کسی نجیب لباس کے ساتھ جس پر خون لگ گیا اور اسی نجیب بدن کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہے آپ نماز یا اگر آپ کو کوئی ایسا زخم وغیرہ ہے جس پر خون نہیں نکلتا زخم وغیرہ اس پر آپ نے دوا لگائی اور وہ دوا نجیب دوا پوری رات کے لیے تو پانچ دوا ہے ہی نہیں سکتے مجھے سی دوا مجھے دیکھتے مارکیٹ میں استعمال کیا جاتی ہے. اب آپ نے اس میں سے دوا کو لگا دیا تو دوا آپ کے بدن پر بھی لگے گی اور کپڑوں پر بھی لگے گی. جب تک کہ وہ دفعہ اچھا نہیں ہو جاتا اور دوا کے استعمال کرنے پر آپ مجبور اس وقت تک آپ اسی مجھے دوا کے ساتھ استعمال کر سکتے. کیا اگر آپ کے جسم میں جسم کے اندر ایک زخم ہے اور زخم سے پیٹ نکل رہی ہے پیٹ خود تو پاک ہے لیکن پیٹ کے اندر خون بھی آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا ملا تو اگر پیٹ مسلسل نکل رہی ہے بند نہیں ہو سکتی تو اس کے اندر بھی آپ کو معافی ہے کہ آپ کسی خون والی پیٹ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے. تو یہ مسئلے ہو گئے کہ نجی سوا خون اور خون والی جس میں خون ملا ہوا ہو اس پیٹ کے ساتھ بھی اس وقت تک نماز پڑھی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ زخم اچھا نہ ہو. لیکن اگر معمولی زخم ہے تو اس کے اندر یہ واجب ہے کہ آپ زخم کے اچھے ہونے کا انتظار کریں اگر نماز کے اندر اچھا ہو جائے. اگر نماز کے اندر اچھا نہیں ہوتا لیکن خون جو ہے وہ نکلتا نہیں دو منٹ میں نکلا پھر بند ہو جائے گھنٹے کے لیے پھر دو منٹ میں نکلا پھر بند ہو گیا اور آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ ایسی طرح سے نکل رہا ہے کہ آپ بالکل بات کر سکتے ہیں تو آپ کی بھائی کے لیے کہ آپ بات کر سکتے ہیں اپنے کو بھی کر سکتے. اگر